السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ احقاف 26واں پارہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہم یہاں تک سورہ احقاف تک پہنچ گئے ہیں، اور اللہ کرے کہ جو بھی قرآن ہم نے ابھی تک پڑھا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ کرے کہ جتنا بھی علم ہم نے سیکھا ہے وہ ہمیں یاد رہے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں. اور یہ قرآن جو کہ ایک زندہ معجزہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، اس کتاب، اس قرآن کا ساتھ ہم سے کبھی بھی نہ چھوٹے. ہم سب جانتے ہیں کہ حکیم کا لفظ آیا قرآن کے لیے، اور یہ جو ساری صورتیں تھیں حروف مقطعات سے شروع ہوئی تھیں، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا، یہ حوامیم کہلاتی ہیں، اور ان حروف مقطعات کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے. پھر یہ حکیم کا جو لفظ آیا ہے ہم نے سورہ لقمان میں بھی پڑھا تھا، وہاں پر بھی قرآن کی جو صفت بتائی گئی تھی کہ وہ قرآن دراصل یہ کتاب حکیم ہے، اور حکیم بمعنی محکم، یعنی اس کی ہر بات بہت ہی واضح دو ٹوک ہے. یہ کتاب اپنے اندر ایک دلیل رکھتی ہے، پھر اس کی باتیں فیصلہ کن ہیں، اور حکمت اور دانائی پر مبنی ہے اس کی ساری آیات، جس میں سراسر انسان کی بھلائی رکھی گئی ہے اگر وہ اس پر عمل کرتا ہے. تو دراصل یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا تو قیامت بھی قائم ہو، کیونکہ آگے اسی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین اور آسمان کو یا جو کچھ اس کے درمیان ہے پیدا کیا تو کیوں، برحق پیدا کیا، ایک وقت مقررہ تک کے لیے پیدا کیا تاکہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ حساب کتاب لے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سارے فیصلے، سارے کام حکمت پر مبنی ہیں، اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب بھی آتی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، جو کہ سراسر حکمت پر مبنی ہے، اور ایسی زبردست اور دانا کی طرف سے ہے جو حکیم ہے. یعنی کتاب بھی حکیم ہے، اور جس کی طرف سے نازل کی گئی ہے وہ بھی، اس کی بھی صفت، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت بھی حکیم بتائی جا رہی ہے. تو یہ کتاب، اس کتاب کا نزول اس زبردست ہستی کی جانب سے ہے جو زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اور یہ کتاب بھی حکیم ہے، یہ اس میں حکمت کی باتیں بیان کی گئی ہیں. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی جو پیدائش ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں بس پیدا کر دیے یہ ساری چیزیں، بلکہ اس کا ایک خاص مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور جو اس کے درمیان چیزیں بنائی ہیں، ان سب کو پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد ہے. یہ کام ایسے ہی بے مقصد، ایک کھلونے کے طور پر نہیں ہو گیا، بلکہ بہت ہی بامقصد اور حکیمانہ نظام کے تحت پیدا کیا گیا ہے. اور یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ دراصل دیکھنا چاہتا ہے کہ کون نیک ہے، کون بد ہے، کون مظلوم ہے، کون ظالم ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو بھی کارخانہ ہے دنیا کا جو چل رہا ہے، یہ کھلونے کے طور پر نہیں بنا دیا گیا کہ لوگ آئیں اس میں انجوائے کریں اور پھر اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں اور پھر چلے جائیں دنیا سے، نہیں، بلکہ جو بھی اس دنیا میں آئے گا اس کو ضرور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. جو کچھ اس نے کیا اس کا جواب اس کو آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت قائم ہوگی. دنیا تو ختم ہو جائے گی لیکن انسان کے جو اعمال ہیں اس کے اثرات باقی رہ جائیں گے۔ تو جو لوگوں نے کتاب کو مانا، اس کے مطابق عمل کیا، اپنی آخرت کی زندگی کی فکر کی، وہ کامیاب ہوں گے۔ جیسے کہ یہاں پر بتایا گیا نا کہ جو کافر ہیں وہ اس کتاب سے اور اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی نہ کتاب پر ایمان لاتے ہیں، نہ رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور نہ ہی آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر رسول پر ایمان لے آتے تو کتاب پر بھی ایمان لاتے، اور کتاب پر ایمان لے آتے تو آخرت کو ماننا یقینی تھا، لہٰذا وہ سبھی سے انکاری ہیں۔ اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ قرآن میں جگہ جگہ آخرت کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ جو ایک عقیدہ ہے آخرت کا، یہ ایسا عقیدہ ہے جو انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی قوم تھی، عرب کے لوگ، یہ واحد قوم تھی جو آخرت کو نہیں جانتی تھی، جو آخرت پر عقیدہ نہیں رکھتی تھی۔ اور باقی دنیا میں اس وقت جتنی قومیں تھیں، جو اقوام تھی اس وقت، رومنز جو تھے، یورپینز یا پھر چائنیز، انڈینز، جتنے بھی اس وقت جو اقوام تھیں، جو قومیں تھیں، کسی نہ کسی طریقے سے آخرت پر یقین رکھتی تھیں، یعنی ان کے اندر یہ کانسیپٹ تھا کہ آخرت ہے۔ بھلے ہی وہ کانسیپٹ بہت دھندلا گیا تھا، چینج ہو گیا تھا، بہرحال کچھ بھی رہا ہو، لیکن ان کے اندر یہ کانسیپٹ تھا کہ ہاں آخرت ہے۔ لیکن واحد ایک عرب قوم تھی کہ جو لوگ آخرت ہی کو نہیں مانتے تھے، وہ مذاق کرتے تھے کہ یہ ہڈیاں جو وہو رمیم، جو یہ سڑگل گئی ہیں جو ہڈیاں، یہ دوبارہ کیسے زندہ کی جائیں گی، مذاق اڑاتے تھے۔ وہ یقین ہی نہیں کر پاتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ بس یہی دنیا کی زندگی ساری زندگی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انکلکیٹ کیا ہوگا ان کے اندر یہ عقیدہ، یہ بات، جو بھی ایمان لائے صحابہ کرام، آپ دیکھیں کہ کیسے پختہ ان کا وہ عقیدہ ہو گیا تھا کہ ان کو آخرت میں اللہ تعالی کے آگے جواب دہ ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے۔ اور یہی وہ فکر آخرت تھی جس کی بنا پر ان کی زندگیاں بدل گئیں، زندگی کا مقصد بدل گیا، ترجیحات بدل گئیں۔ یعنی وہ کیا تھے اور کیا سے کیا ہو گئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اور جنہیں نہیں ماننا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے تھے، کتاب کو بھی نہیں مانتے تھے، اور آخرت کو بھی نہیں مانتے تھے۔ اور اس حکمت سے، اس کتاب کی آیات سے وہ منہ موڑے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منہ موڑے ہوئے تھے۔ اسی لیے ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ جو بھی اسے منہ موڑے گا اس کا اپنا خود کا نقصان ہوگا۔ تو اسی لیے بتا دیا گیا ہے کہ بعض فورس کا وقت آنے والا ہے، محاسبہ ضرور ہوگا، کوئی وہاں سے بچ نہیں سکتا، ہر ایک کو جواب دینا پڑے گا۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے سنبھل جاؤ یا سدھر جاؤ، جواب تو آخر کار ہر ایک کو دینا ہے۔ اصل میں سب سے جو مین انسان جو میجر مسٹیک کرتا ہے، جو سب سے بڑی غلطی کرتا ہے، وہ اس بات کو سمجھنے میں کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ اور پھر یہ جو آخرت کے تعلق سے جو اس کا عقیدہ ہوتا ہے جواب دہی کا، کہ بعض اوقات انسان کو یا تو وہ خود گمراہ ہوتا ہے یا کچھ لوگ گمراہ کر دیتے ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کو سمجھنے میں غلطی کر جاتا ہے۔ بعض اوقات تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ بہت ہی زیادہ قہار اور جبار مان لیتے ہیں بس، اور پھر ان کی زندگی ایک ایکسٹریم میں چلی جاتی ہے، اور اس بنا پر وہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے جائز خواہشات اور ضروریات رکھی ہیں اس کو بھی وہ ترک کر دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو بالکل ہی بس جنگلوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہ زندگی گزار نہیں چاہتے۔ اور دوسرا ایکسٹریم یہ ہوتا ہے جو خاص مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کی صفات کو اتنا لائٹ لے لیا کہ بس اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم سفارش کروا لیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم فلاں فلاں جواز پیش کر دیں گے۔ یہ عقیدہ بھی انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ تو انسان کو اعتدال پر رہنے کی ضرورت ہے۔ جو تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو قیامت کے آنے کی یہاں پر ایک تو دلیل دی گئی ہے، اور وہ عقلی دلیل کیا دی گئی ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفت عدل سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ ضرور عدل کرے گا۔ انسان دنیا میں جو کچھ کرتا رہا ہے اس کا محاسبہ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ انسان جو چاہے کر کے دنیا سے چلے جائے، کیونکہ اگر وہ اس عقیدے کو صحیح طریقے سے مانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو پھر وہ دنیا میں آزادانہ زندگی نہیں گزارے گا، تکبر نہیں کرے گا، وہ بے مہار جس پر جو چاہے ظلم کرتا نہیں پھرے گا، بلکہ اس کو احساس ہوگا کہ نہیں، میں اگر کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہوں تو اس کی بھی پوچھ ہونی ہے، مجھے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. پھر وہ اپنے آپ کو واقعی میں بندہ سمجھے گا، نہ کہ نعوذ باللہ بڑی چیز سمجھے گا. تو یہاں پر اسی کے بارے میں بتایا گیا ہے اور آگے مزید اس کی وضاحت کی گئی ہے. قل ارأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں کیا ہیں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا کچھ پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ اس سے پہلی آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو. یعنی ثبوت ان سے مانگا گیا ہے، اگر تم آخرت کے عقیدے کو نہیں مانتے ہو، تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو نہیں مانتے ہو، رسول کو نہیں مانتے ہو، تو پھر تمہارے پاس کوئی دلیل ہو تو تم لے آؤ. اور اتنی کھلی دلیل دی گئی ہے، یعنی وہ جو شرک کرتے تھے اور بت پرستی میں مبتلا تھے، تو ان سے کہا گیا کہ تمہیں بتاؤ کہ جن کو تم پوج رہے ہو، جن کو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، کیا انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے؟ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، تو کیا انہوں نے، اگر وہ نعوذ باللہ کچھ اس طرح سے کچھ حیثیت رکھتے ہوتے، کچھ وہ واقعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہوتے، تو کچھ تو انہوں نے پیدا کیا ہوتا نا، کچھ زمین آسمان سورج چاند، تو کیا تمہارے ان بتوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ یہ آسمانوں کی تخلیق میں کچھ ان کا حصہ ہے؟ نہیں، ہم سب جانتے ہیں زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بار بار ایک ایک چیز بتائی گئی گنوا کر، کہ ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. انسان کو کس نے پیدا کیا، یہ ضرور کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تمہیں رزق کون دیتا ہے، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن پھر شرک کرتے ہیں، پھر شریک ٹھہراتے ہیں. تو یہاں پر ایک دلیل کے طور پر ان سے بات کی گئی ہے کہ ٹھیک ہے، جو بھی بات کرنی ہو تم بھی دلیل سے بات کرو، تم بتاؤ تو صحیح کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، تو کچھ اس کائنات کی پیدائش میں، کچھ اس کی تدبیر میں، کچھ ان کا عمل دخل ہے بھی کیا؟ نہیں. تو ہم سب جانتے کہ جواب کیا ہونا تھا ان کا، اور جواب کیا ہونا چاہیے کہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ تو ایک چیز ہو گئی، یہ تو سمجھیں کہ عقلی دلیل ہوئی. اب نقلی دلیل، نقلی مطلب جو نقل کی گئی، یعنی کچھ لکھی ہوئی ہے یا پھر ثبوت کے طور پر ہے. تو یہ جو دوسری بات کی گئی ہے وہ نقلی دلیل، کہ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ، یعنی جو کوئی باقی بچا ہو، کوئی حصہ تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو. اور یقین جانیے کہ پوری کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجیے جو اس سے پہلے آئی تھیں، تورات انجیل، اس میں کہیں پر بھی، یعنی اتنا اس میں آج بھی بہت سارا اس میں گڑبڑ ہو گیا ہے، بہت ساری چیزیں اس میں مکس اپ ہو گئی ہیں. ان لوگوں نے تقریباً بدل دیا اس کتاب کو، تورات اور انجیل کو، جس کو ملا کر بائبل ہم کہتے ہیں. اور دوسری کتابیں بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں پر بھی وہاں پر یہ ذکر نہیں ملتا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، یا ان انبیاء کرام نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تھا. نہیں، کتابوں میں کتنی بھی تحریفات ہو چکی ہوں جو پہلی کتابیں تھیں قرآن سے پہلے، لیکن اس میں کہیں پر بھی ہم کو شرک کا شائبہ تک نہیں ملتا. ایک ہی رب کی بات کی گئی ہے. تو یہاں پر اگر وہ کتابیں اٹھا کر لاتے، اگر وہ تورات اور انجیل لاتے، کیونکہ ایتونی بھی کتابیں من قبل ہذا، یعنی تم وہ کتاب اٹھا کر لاؤ، کوئی صحیفے لاؤ، یا جو رسول کی تعلیمات تھیں، اگر عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی اقوال تم کو ملتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے کوئی اقوال تم کو ملتے ہیں، تو تم وہ لاؤ، ٹھیک ہے نا. یا کوئی کتاب لے آؤ، جو تورات اور انجیل ہے وہ کتاب ہی لے آؤ، کھولو اسے اور پڑھو، لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں ملے گی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے لیے کہا گیا ہو، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی، اس کی قدرت میں کوئی اس کا شریک ہو. تو پہلی جو دلیل دی گئی ہے کہ تم اپنے معبودوں کے بارے میں سوچو کہ تمہارے معبود کچھ حصے دار ہیں یہ تخلیق کی کائنات میں، یا اگر کوئی ان معبودوں کے ساتھ گستاخی کرے تو کیا یہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں ان سے؟ نہیں. اور پھر جو دوسری دلیل دی گئی ہے کہ کتاب لے آؤ, پھر تمہارے پاس جو کتابیں ہیں پہلے سے وہ کتابیں لے آؤ کہ اس میں کہیں لکھی ہوئی ہے یہ بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہو کہ ان کو شریک ٹھہراؤ یا یہ میرے شریک ہیں نعوذ باللہ, نہیں. تو یہاں پر آثار کا لفظ آیا ہے, آپ دیکھیں, اور ہم سورہ یاسین میں بھی پڑھ چکے تھے آثار کا لفظ. تو یہاں پر علمی اثر سے مراد کتاب اللہ کی دراصل وہ تفاسیر ہیں یا پھر وہ شرحیں ہیں جو مستند ہوں, اوتھینٹک ہوں. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور پھر جو اس کی عملی دیکھا جائے تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر کے دکھایا وہ احادیث ہیں. اور احادیث کو کیسے جمع کیا گیا کہ اس کا سلسلہ رکھا گیا. جو بھی احادیث ہوتی ہیں جب تک کہ وہ سند کے ساتھ نہ ہو, یعنی حدیث کو آپ حدیث نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کا سند نہ ہو. یعنی حدیث دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے متن اور ایک ہوتا ہے سند. اگر سند نہیں ہے تو وہ حدیث حدیث نہیں کہلائے گی. سند اور متن کو مل کر ہی حدیث بنتی ہے, اور تحقیق کر کے یہ بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ واقعی میں یہ حدیث مقبول ہے یا ریجیکٹ کی گئی ہے, یعنی صحیح ہے یا غلط ہے. تو اس لیے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہو تو لے آؤ, کوئی عقلی دلیل لے آؤ یا کوئی نقلی دلیل لے آؤ, یا پھر جو تم بات کر رہے ہو صرف ظن اور گمان کی بنا پر بات کر رہے ہو. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ بس سنی سنائی باتوں کا, ہمارے یہاں پر آج دور دورہ ہے, اچھا نہیں ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں, یا ہمارے یہاں پر یہ بات مشہور ہے کہ ایسے کر لینا چاہیے ویسے کر لینا چاہیے, منگل کو ناخن نہیں کاٹنا چاہیے یا پیر کو نکاح نہیں کرنا چاہیے اور بلیک کپڑا نہیں پہننا چاہیے. بس ہم سنتے آئے ہیں, اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے, بس سنی سنائی باتوں پر عمل. ہم کبھی تحقیق کر کے دیکھتے بھی نہیں کہ چاہیے جو پرانے رسم و رواج چلتے آ رہے ہیں ہمارے یہاں پر, تو یہ اس کی کوئی دلیل ہے بھی کہ نہیں, اور کن لوگوں نے کی تھی. لوگوں کو یہ تک نہیں معلوم کہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. بہت سارے سنی مسلم جو ہیں, جیسے ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے آپ کو معلوم ہوگا, تو بہت سارے سنی مسلم جو کہ تمام صحابہ کرام کو مانتے ہیں اور تمام صحابہ کرام کو وہی درجہ دیتے ہیں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ آپ نے خود جو ہے صحابہ کرام کی سنت کو پکڑے رہنے کے لیے کہا ہے, خصوصاً آپ کے خلفائے راشدین کی سنت کو. تو جو سنی مسلم ہیں ان کو یہ تک نہیں معلوم کہ جو رجب کے کونڈے بنائے جاتے ہیں یہ دراصل کن لوگوں نے کیے تھے. ایکچولی یہ جو حضرت معاویہ کے جو مخالف گروپ کے لوگ تھے اس وقت, جو ایک نیا فرقہ وجود میں آیا تھا جو پولیٹیکلی ایکچولی فرقہ تھا, بعد میں پھر وہ مذہبی فرقہ بن گیا, تو ان لوگوں نے خوشی میں جس دن حضرت معاویہ کا انتقال ہوا اس کی خوشی میں ان لوگوں نے چپکے چپکے یہ کونڈے بھرے تھے, رجب کے کونڈے جس کو کہتے ہیں, کیونکہ رجب ہی میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی. ہمیں اس سے بحث نہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کیسے تھے کیا تھے, بس ہم کو یہ معلوم ہے کہ صحابی تھے, اور کچھ لوگوں نے جو ان کے اگینسٹ کی پارٹی تھی, جو ان کا گروپ تھا, جو ان کے خلاف تھا, ان لوگوں نے ان کے مرنے کی خوشی میں یہ رجب کے کونڈے بنائے تھے, منائے تھے, جو بھی کرے تھے. بہرحال یہ کتنی لا علمی ہے ہمارے یہاں پر, یعنی کوئی ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو بالکل آنکھیں بند کر کے کرتے ہیں نا, ہمیں کچھ خبر نہیں ہوتی کہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں, کیا اس کا ریزن ہے, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں. بعض اوقات ہم اپنے ہی دشمن بن جاتے ہیں, ہے کہ نہیں. اب آپ خود سوچے کہ جو ایک صحابی رسول ہے ان کے مرنے کی خوشی میں بھلا یہ کہ اللہ کے رسول سے ہم یہ تعلیم دے سکتے ہیں, نہیں نا. کرتے ہیں پھر بھی رجب کے کونڈے بناتے ہیں ہمارے یہاں پر, اور یہ صرف انڈیا پاکستان میں منایا جاتا ہے یا ایران میں, اور کہیں نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اگر بات کریں تو دلیل سے بات کریں ورنہ خاموشی رہیں. تو یہاں پر دلیل کی بات کی گئی ہے. تو علم دو طرح کا ہوتا ہے, ایک عقلی اور ایک بذریعہ وحی. اسلام نے ہمیں بہترین کمبینیشن دیا ہے کہ صرف عقل کی بات نہیں ماننا ہے, کیونکہ عقل انسان کو گمراہ بھی کر سکتی ہے, عقل انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے, لے جا سکتی ہے, اور عقل کی ہر بات صحیح نہیں ہوتی ہے. 100% عقل ہر بات صحیح نہیں بتا رہی ہوتی آپ کو. ہاں, عقل کس صورت میں آپ کی عروج پر پہنچ سکتی ہے, جب عقل کو آپ وحی کے تابع کر لیں. جو علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے, یعنی قرآن اور سنت, قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور سنت بھی دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو عمل کرتے تھے جن بھی باتوں پر, وہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کوئی بات کہتے ہیں بلکہ وہی کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. تو مطلب آپ جو زبان سے بات نکالتے تھے، آپ جو باتیں کرتے تھے، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی تھیں۔ تو دو طرح کا علم ہوتا ہے، ایک عقلی علم ہوتا ہے، ایک بذریعہ وحی کا ہوتا ہے۔ اور یہ عقل اسی وقت انسان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے جب اس کو وحی کے تابع کر دیا جائے۔ اگر انسان یہ کہے کہ نہیں، عقل ہی سب کچھ ہے اور عقل کے تابع وحی ہے، تو یہیں سے انسان گمراہ ہوتا ہے۔ جو معتزلی فرقہ تھا، جو عقل پرست فرقہ کہلایا، جن لوگوں نے عقل کو سپیریئر سمجھا اور وحی کو تابع سمجھا عقل کے، وہ لوگ پھر بہت دور بھٹکتے چلے گئے، دین سے دور ہو گئے۔ تو ہمیں کیا بات سکھائی گئی ہے کہ ٹھیک ہے، عقل کو استعمال کرنے کے لیے کہا گیا، یہ نہیں کہ ہم عقل کو استعمال ہی نہیں کریں گے، بس چھوڑ دو اس کو، عقل کو نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی دفعہ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اولو الالباب، ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو اولو الالباب ہیں۔ تو عقل استعمال کرنا ہے، لیکن وحی کے سامنے، وحی کو سامنے رکھ کر، وحی کے تابع رکھ کر۔ تو یہ دو طرح کا علم ہوتا ہے، ایک عقلی دلائل اور ایک بذریعہ وحی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو بھی کام کریں قرآن اور سنت کی روشنی میں کریں، اور دیکھیں پہلے کہ واقع میں یہ صحیح ثابت ہے یا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی پرمیشن ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل تو تھی نہیں۔ اور جو لوگ اسی طرح سے بغیر دلیل کے، بغیر سوچے سمجھے کام کرتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ بس صرف سمجھیں بغیر دلیل کے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں۔ اب یہ ہے آیت جو سمجھنے کی ہے، کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا، جو مرنے والے ہیں وہ سن رہے ہیں، اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں، اور یہی ہمارے سفارش کروائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ تک۔ یہ آیت میں اس کو بالکل رد کر دیا گیا، ریجیکٹ کر دیا گیا اس عقیدے کو کہ جو مرنے والے ہیں وہ سن سکتے ہیں۔ کیونکہ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے۔ تو اس سے دلیل دیتے ہیں کہ دیکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا کہ اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دیں گے، تو مطلب سن رہے ہیں وہ۔ تو یہاں پر بھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارے گا کسی انسان کو، تو وہ تو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، بلکہ وہ تو بے خبر ہیں کہ کوئی ان کو پکار بھی رہا ہے۔ آپ کبھی گہری نیند میں ہوتے ہیں، کبھی آپ تجربہ کریے، اپنے بچوں میں سے کسی کو کہیے کہ جب ہم گہری نیند سو رہے ہیں ہمیں پکارنا، ہمیں آواز دینا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ نے خود یہ فیل کیا ہوگا کہ گھر میں اتنا شور ہو رہا ہوتا ہے، اور جب گہری نیند لگی ہوتی ہے تو انسان کو خبر تک نہیں ہوتی ہے، ہے نا، ہوتا ہے نا ایسا، اتنے سارے کام ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر جب نیند سے جاگتے ہیں انسان، اچھا یہ بھی ہو گیا، اچھا وہ فلاں آ کر بھی چلا گیا، مجھے کیوں نہیں جگایا، مجھے کیوں نہیں کہا، ہم تو آپ کو جگا رہے تھے، آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ جب سویا ہوا انسان، یعنی نیند میں اگر کوئی آواز دے تو علم نہیں ہوتا، انسان سن نہیں سکتا، تو پھر آپ سوچیں کہ موت کے بعد کیسے سن سکتے ہیں انسان کسی کی بات کو۔ تو دراصل یہاں پر جو سمائے موت تھا کہ جو حقیقت بیان کی گئی ہے کہ یہ خود ساختہ عقیدہ ہے۔ ہاں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو سنانا چاہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نیک اولاد اگر والدین کے لیے استغفار کرتی ہے، دعائیں خیر کرتی ہے، تو ان کی یہ بات، ان کا یہ عمل ان کو سنایا جاتا ہے، مرے ہوئے لوگوں کو، کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعائیں خیر کی ہے، تمہارے لیے استغفار کیا ہے۔ یا پھر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے، اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا جائے گا کہ انہوں نے تمہیں نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیا، تم سے مانگتے تھے، تمہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا تھا، اور تین الہوں میں کا ایک الہ بنا دیا تھا، تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، جب تک میں ان کے درمیان رہا تب تک تمہیں جانتا تھا، لیکن جب تو نے مجھے ان کے درمیان سے اٹھا لیا، مجھے کچھ خبر نہیں، تو زیادہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اور میں نے نہیں کہا تھا ان سے کہ یہ مجھے پکاریں، میں نے تو ان کو تعلیم دی تھی کہ یہ اللہ کی بندگی کریں، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا بندہ ہوں۔ فوراً عیسیٰ علیہ السلام جو صحیح بات ہے وہ پیش کر دیں گے. اب آپ بتائیں کہ جو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے وہ کہاں جائیں گے, یا ان کی کیا پوزیشن ہوگی اس وقت. اسی طرح سے جن سے بھی مانگا گیا اور جن کو بھی اس طرح سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا, چاہے کوئی وہ انسان ہوں, چاہے کوئی وہ بت ہوں, یا چاہے کوئی وہ پتھر ہوں, یا چاہے کوئی وہ درخت ہوں, تو جو معبود ہوں گے اس وقت اپنے عابدوں سے بری الذمہ ہو جائیں گے, یعنی جو ان کو پکارتے تھے. جو معبود تھے اس وقت بری الذمہ ہو جائیں گے اپنے عابدوں سے, اور یہ جو پکارنے والے عابد تھے ان کو اپنے معبودوں کو اس وقت وہ بے یار و مددگار کھڑے ہوں گے, افسوس کر رہے ہوں گے کہ ہائے ہم نے کیوں ان کو معبود بنایا تھا, یہ تو ہمارے کسی کام نہ آ سکے. لیکن آج دنیا میں انسان سمجھتا نہیں ہے اور پھر پکارتا رہتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ کفار مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تھا, فرشتوں کو وہ لوگ پکارتے تھے, فرشتوں سے پناہ طلب کرتے تھے, اس وقت وہ سب بری الذمہ ہو جائیں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ قرآن کو جادو کہتے تھے. جو بھی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے نا تو لوگ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ بس جادو ہے یہ, یا یہ سحر ہے, یہ جادو کر دیا ہے کسی نے. کبھی کہتے جادو, کبھی قرآن کو کہتے کہ یہ جادو ہے, کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ یہ کاہن ہے اور مجنو ہے. کیونکہ اس کلام میں جو تاثیر تھی, یعنی قرآن واقعی میں اپنی جگہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور ابھی تک یہ معجزہ باقی ہے. دراصل قرآن اور ہمارا تعلق قرآن سے ایسا ہے ہی نہیں, اس لیے بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے. لیکن کفار مکہ جانتے تھے اس بات کو, کیونکہ وہ عربی جانتے تھے, ان کی زبان عربی تھی, وہ اس کلام کو سمجھتے تھے, اسی لیے انہوں نے اس کو جادو کہہ دیا. یہ کیسا ساحرانہ کلام ہے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس نے تو گھر گھر میں پھوٹ ڈال دیے. اس قرآن کی تاثیر کے معترف وہ لوگ بھی تھے, وہ اس سے متاثر ہوتے تھے, لیکن چونکہ نہ ماننے کا انہوں نے تہیہ کر لیا تھا, لہذا قرآن کی خوبی کو خوبی بتانے کے بجائے اس کو برے انداز میں پیش کرتے اور کہتے کہ یہ تو جادو یا کرشمہ ہے. اور چونکہ جادوگروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پھوٹ ڈالتے ہیں میاں بیوی میں یا رشتے داروں میں, تو ان کو یہ لگتا تھا کہ اچھا یہ قرآن اس نے ہی دراصل پھوٹ ڈالا ہے خاندانوں میں, کیونکہ اگر بیٹا ایمان لاتا تو والدین سے جدا ہو جاتا. اور اسی بنا پر ان لوگوں نے قرآن کو بھی جادو کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادو کہا. تو قرآن دراصل واقعی میں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اس کی جو کے اندر جو چاشنی ہے, جو ردھم ہے, جو اس کے الفاظ ہیں, اس کا جو سحر ہے واقعی میں, کہ جب انسان اس کو غور سے پڑھے تو وہ اس کی گہرائی میں ڈوبتا چلا جائے گا, ڈوبتا چلا جائے گا. اس قدر قرآن معجزات سے بھرا پڑا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قیامت تک کے لیے ایک سب سے بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول کو جو دیا گیا. سبحان اللہ, اصل میں ہم نے قرآن کو اس طریقے سے لیا ہی نہیں نا جیسے لینا چاہیے. بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے قرآن کے ساتھ کہ جیسے وہ کسی ہوٹل میں گئے, کسی ریسٹورینٹ میں گئے اور مینو دیکھ رہے ہیں, اور پھر ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سی ڈش کیا ہے, اور جب ویٹر آتا ہے اور ان سے آرڈر لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا چاہیے, تو کہتے کہ ابھی ہم غور کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ابھی ہم سمجھ نہیں پائے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیا چیز ہے. اور وہ زندگی بھر بس وہ دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں مینو کی طرح, کبھی آرڈر نہیں کرتے. تو آج ہمارا معاملہ بھی قرآن کے ساتھ یہی ہے کہ بس بغیر سمجھے مجھے پڑھ رہے سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ کیا ہے اس کے اندر لکھا ہوا, یا یہ کس بات کی طرف دعوت دیتی ہے کتاب, یہ کس بات کی تربیت کرتی ہے کتاب. تو جیسے وہ جو نئی کنٹری میں جب کوئی لوگ جاتے ہیں اور وہاں کے نئے نئے پکوان دیکھتے ہیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتے, بس وہ دیکھتے رہتے ہیں مینو کارڈ میں اور بس اس کو وہیں رکھ دیتے ہیں, کبھی اس کو چکھا نہیں. تو قرآن میں ہم کبھی اترے ہی نہیں اس کی گہرائی میں, کبھی ہم نے اس کی لذت کو محسوس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے کہ کیا لذت ہے اس کے اندر. اس میں ڈوب کر تو دیکھیں, اس میں اتر کر تو دیکھیں, اس کے الفاظ کا واقعی میں جو چارم ہے, جو سحر ہے, ہم بھی اس کو نہیں پا سکتے کیونکہ ہم عربی زبان ویسی جانتے نہیں جیسے جاننا چاہیے. ان لوگوں نے اسے, یعنی کافروں نے اسے جادو قرار دے دیا. ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو اعلم بما تفیدون فیہ کفا بہ شہیدا بینی وبینکم وہو الغفور الرحیم. کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے، جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی یہاں پر سوالیہ انداز اور ایک تعجب والا انداز پایا جاتا ہے کہ کیسے یہ لوگ بے حس ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے خود اسے گھڑ لیا ہے، جبکہ ان کو خوب معلوم ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں، کیونکہ آپ تو پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتے تھے۔ اور پھر جب تم اس کو خود سحر کہہ رہے ہو کہ یہ سحر ہے، یہ جادو ہے، تو پھر یہ کسی انسان کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کا خود ان کا جو طرز بیان تھا کفار مکہ کا، یعنی متضاد باتیں وہ کرتے تھے، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود ڈسائڈ نہیں کر پائے تھے۔ اور پھر اگر یہ لوگ الزام لگا رہے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول سے خود گھڑ لیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر میں نے اسے گھڑا ہے تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس کی سزا اللہ تعالیٰ مجھے دے گا اور کوئی مجھے اسے پھر بچا نہیں سکتا، لیکن ہاں اگر یہ کلام میرا نہیں اور یہ واقعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہوا تو پھر تمہیں سزا سے کون بچائے گا؟ تم یہ سوچ لو، تم اپنے انجام کی فکر کرو۔ اور پھر یہاں جو بات بتائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے کہ یہ قرآن یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی شہادت دی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس کتاب کے مقابلے میں، جو تم حجت بازیاں کر رہے ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے بھی عمل دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ میرا بھی عمل دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گواہ ہے اور وہی کافی ہے گواہی کے لیے، تو وہی فیصلہ کر دے گا اور وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ قل ما كنت بدءا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين۔ ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔ اب یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ کس کا کیا انجام ہونا ہے، اور یقینی بات کیا ہے، اس کا علم تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے، کوئی انسان کل کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ تو میں جو بھی بات تمہیں بتا رہا ہوں یہ کوئی انوکھی اور نئی بات نہیں ہے، یہ ساری باتیں جو پہلے کے رسول آئے ہیں وہ سب یہ باتیں بتا چکے ہیں، اور پہلے جو رسول آئے ان کی تعلیمات بھی وہی تھی اور میری تعلیمات بھی وہی ہیں، اور مجھے تو کچھ خود خبر نہیں ہے کہ میرا کیا انجام ہوگا، میں مکے میں رہوں گا یا یہاں سے مجھے جانا پڑے گا، مجھے موت کب آئے گی، کیسے آئے گی، ان باتوں کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ تمہارے ساتھ کل کیا ہونا ہے یہ بھی تم نہیں جانتے نہ میں جانتا ہوں، ہاں آخرت کے بارے میں علم یقینی ہے کہ جو بھی شخص ایمان لائے گا آخرت میں اس کا یہ ایمان لانا اور اس کا عمل صالح کرنا اسے فائدہ دے گا، اور جو لوگ کفر کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو ہمیں احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک دفعہ کسی صحابی کا انتقال ہوا، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ تھے، یہ دراصل مکہ سے آئے تھے ہجرت کر کے، اور ان کی کنیت ابو صائب تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا اور یہ ایک انصاری صحابیہ کے مواقعاتی بھائی بنے تھے، ام الا انصار، ام الا نام تھا جو انصار کی ایک خاتون تھی، صحابیہ تھی، وہ کہتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو عثمان بن مظعون کو ہمارا ساتھی بنایا۔ جب عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت چونکہ ان کا اخلاق وغیرہ بہت اچھا تھا، ہم نے ان کو، وہ کہنے لگی کہ ہم نے ان کو کفن پہنایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے، اس وقت میں نے کہا ابو صاحب اللہ تم پر رحم کرے، میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تمہیں عزت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اسے عزت دی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے معلوم نہیں۔ تب آپ نے فرمایا عثمان بن مظعون کی موت واقع ہو گئی اور مجھے اس کی بھلائی کی امید ہے، لیکن یقین کے ساتھ میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں لیکن میں بھی نہیں جانتا کہ اس سے کیا سلوک کیا جانے والا ہے۔ ام اللہ کہتی ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی کی ایسی تعریف نہیں کی. یہ بخاری کی حدیث ہے. اب آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ میں خود بھی نہیں جانتا کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, ہاں مجھے بھلائی کی امید ہے. تو آپ بتائیں کہ ہم پہلے کیسے کسی پر یہ کہہ سکتے ہیں, یہ فتوی دے سکتے ہیں کہ فلاں جنتی اور فلاں یہ اور فلاں دوزخی ہے؟ نہیں, کسی کو بھی علم نہیں ہے. تو بتانا مقصود یہ ہے یہاں پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا ہی جانتے تھے جتنا اللہ تعالی نے ان کو علم دیا تھا, اس سے زیادہ نہیں جانتے تھے. اور اللہ کے رسول نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ کل کیا ہونے والا ہے میں جانتا ہوں, قیامت کب آنے والی ہے میں جانتا ہوں, یا تمہارے اور میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے میں جانتا ہوں. کبھی بھی آپ نے یہ دعویٰ نہیں کیا. تو جو لوگ یہ دعوے کرتے ہیں کہ اچھا ہمیں تو سب خبر ہوتی ہے یا کون کہاں جانے والا ہے, یہ سب غلط باتیں ہیں. تو کہا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. قل ارأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے, وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. تو وہی بات کہی گئی کہ جو پیچھے کہی گئی تھی کہ اگر واقعی یہ کلام اللہ کی طرف سے تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا, اس وقت تم کہاں جاؤ گے یا کیا پھر تم اپنے لیے کچھ دلیل اور حجت پیش کرو گے؟ اور یہ تو واقعی میں اللہ کا کلام ہے. اور پھر کہا گیا کہ ایک گواہی دینے والا گواہی بھی دے چکا ہے بنی اسرائیل میں سے, اور تم تکبر کر رہے ہو. اور اس کے بارے میں اکثر علماء کا خیال یہ ہے اس آیت کے بارے میں کہ یہاں پر جو شہید شاہد من بنی اسرائیل سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہیں, جو کہ بنی اسرائیل کے ربائی تھے, جو ربی ہوتے ہیں, جو علماء ہوتے ہیں, بڑے بڑے اسکالرز جو ہوتے ہیں ان کو وہ ربی کہا کرتے تھے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ کا جو پہلا خطبہ ہوا تھا مدینہ میں, تو عبداللہ بن سلام بھی وہاں پر چلے آئے اور انہوں نے آپ کا خطبہ سنا. پہلی حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی کہ سلام کو عام کرو, رواج دو, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور رات میں اٹھ کر نماز پڑھو. عبداللہ بن سلام نے یہ پہلی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی جو آپ نے وہاں فرمائی مدینہ میں, پہلا خطبہ جو تھا آپ کا. اور آپ نے جب یہ خطبہ آپ ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت عبداللہ بن سلام نے جب آپ کو دیکھا تو انہوں نے فوراً گواہی دی کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا اور یہ واقعی میں اللہ کے رسول ہیں. وہ فوراً ایمان لے آئے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بنی اسرائیل کبھی بھی آپ کو نہیں مانیں گے یا اس کتاب کو نہیں مانیں گے. اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے مسلمان ہونے کی خبر ابھی یہودیوں کو نہیں ہے, اور جب یہودی آئیں تو آپ میرے بارے میں انہیں نہ بتائیں اور بس اتنا پوچھیں کہ عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے. جب یہود آئے اور اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے, وہ کہنے لگے ہم سب سے اچھا اور اچھے کا بیٹا ہے اور ہم سب سے افضل اور افضل کا بیٹا ہے. انہوں نے بہت تعریف کی عبداللہ بن سلام کی. آپ نے پوچھا اگر وہ مسلمان ہو جائے تو کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ کہنے لگے اللہ نہ کرے, اللہ اسے اسلام سے محفوظ رکھے. آپ دیکھیں یہود کہہ رہے ہیں, کتنے حاسد تھے نا, کتنے جیلس تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوبارہ یہی سوال کیا اور یہود نے پھر یہی جواب دیا. اب عبداللہ بن سلام جو وہیں چھپے بیٹھے تھے شہادتین پڑھتے ہوئے باہر نکل آئے. یہود یہ کلمے سن کر کہنے لگے عبداللہ تو ہم سب سے خراب آدمی اور خراب آدمی کا بیٹا ہے, اور انہیں برا بھلا کہنے لگے. عبداللہ بن سلام نے عرض کیا یا رسول اللہ, مجھے اسی بات کا ڈر تھا. یہ بخاری کی حدیث ہے. یہاں پر یہود نے جب پہلے ان سے پوچھا گیا تو جواب دے کہ بہت اچھے آدمی ہیں عبداللہ بن سلام, لیکن جب وہ اسلام لیا تو کہنے لگے کہ برے آدمی ہیں. دراصل ان کو اسلام سے بیر تھا, وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے اور وہ اللہ کے رسول کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, لیکن انہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جب وہ بنی اسرائیل میں کا ایک شخص ایمان لے آیا تو پھر تم کیوں تکبر کر رہے ہو, اور تم تکبر کی بنا پر تم اس کو مانتے نہیں ہو, اس کلام کو, نہ ہمارے رسول کو مانتے ہو, یعنی اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے. اور بعض لوگ اسی بنا پر, چونکہ یہ سورت مکی ہے دراصل, تو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام تو مدینہ میں ایمان لائے تھے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے بعض اسکالرس کا کہنا ہے کہ یہ اتنی آیت مدنی ہے, باقی کی آیتیں ہو سکتا ہے اس میں مکی ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. لیکن جو میجورٹی آف اسکالرز ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ دراصل یہاں پر اس سے مراد عبداللہ بن سلام ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے.
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفق قديم. جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے. اب یہاں جو بات بتائی گئی ہے, ایکچولی جو کفار مکہ تھے اور سرداران قریش تھے, چونکہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے,
ان کے نزدیک دولت اور سرداری اور عہدہ ہی سب کچھ تھا, تو دراصل وہ یہاں یہ کہنا چاہتے تھے اور یہ آبجیکشن لیتے تھے کہ اگر یہ کتاب میں کوئی سچائی ہوتی, واقعی میں کوئی حقیقت ہوتی اس کتاب کی, یہ واقعی میں دین اسلام اچھا دین ہوتا تو سب سے پہلے ہم اسے مانتے. یہ خباب, یہ صہیب, یہ بلال رضی اللہ عنہم, یہ یعنی ان کی نظر میں, چونکہ یہ لوگ کمتر درجے کے لوگ تھے ان کی نظر میں, سرداران قریش کی نظر میں, تو کہتے کہ یہ جو کمتر درجے کے لوگ ہیں, جو غلام طبقے کے لوگ ہیں, یہ لوگ ایمان نہ لاتے. اگر یہ کتاب واقعی میں کوئی اچھی اور حقیقت والی کتاب ہوتی تو ہم جیسے لوگ ایمان لاتے. استغفر اللہ, آپ دیکھیں ان کے تکبر کا انداز تو آپ دیکھیں. اور انہیں کیا معلوم تھا کہ بلال, یہ صہیب, یہ خباب بن ارد رضی اللہ عنہم, اللہ کے نزدیک ان کا کیا درجہ ہے, کتنے محترم ہیں وہ, کتنے باعزت ہیں وہ وہاں پر آخرت میں اور تمام مسلمانوں کے نزدیک. لیکن کفار مکہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ کتاب میں کوئی بھلائی ہوتی تو ہم خود پہلے ایمان لے آتے, ہم اس سے پھر محروم نہ رہتے. ان کے تکبر کا یہاں پر دراصل بیان کیا گیا ہے. ان کا سمجھنا یہ تھا کہ اگر یہ قرآن واقعی میں حق ہوتا تو جو قوم کے جو سردار ہیں, جو بڑے بڑے شیخ ہیں, جو معززین ہیں, ان کی نظر میں وہ اسے آگے بڑھ کر قبول کرتے. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند ناتجربے کار لوگ, کچھ نوجوان لڑکے, ادنا درجے کے غلام اس معقول بات کو مان لیں, اور قوم کے بڑے بڑے لوگ جو دانا اور جہاں دیدہ ہیں, جن کی عقل اور فراست پر قوم اعتماد کرتی ہے, اس کلام کو رد کر دیں. یعنی آپ دیکھیں کہ دلیل تو بڑی پرفریب لائے تھے وہ, استدلال ان کا بہت ہی خوبصورت تھا, کیونکہ عوام کو مطمئن کرنے کے لیے نا, جو بیچ کے لوگ تھے ان کو مطمئن کرنے کے لیے وہ یہ دلیل لائے تھے, تاکہ وہ لوگ بھی بہکے رہیں پھر اس کتاب سے دور رہیں. تو دراصل وہ بتانا چاہتے تھے کہ اس دعوت میں, یہ دین اسلام میں, یا اس قرآن میں نعوذ باللہ کچھ نہ کچھ خرابی ضرور ہے, اسی بنا پر تو یہ عقل مند لوگوں نے اور بڑے بڑے لوگوں نے اس کو نہیں مانا. اس بنا پر وہ عوام کو اس کتاب سے دور رکھنا چاہتے تھے, اور آج بھی یہی حربے استعمال کیے جاتے ہیں. آج بھی سیم یہی ایٹیٹیوڈ ہے, لوگ کہتے کہ اچھا دیکھو اگر یہ دعوت صحیح ہے, یہ فلاں بات صحیح ہے, فلاں اسکالر کی بات صحیح ہے, تو پھر اچھے اچھے لوگوں نے کیوں نہ مانا, یہ سب غریب طبقہ کیوں مان رہا ہے, یہ نارمل لوگ کیوں مان رہے ہیں. تو جب بھی حق کی دعوت اٹھتی ہے اور آتی ہے, یا حق بات آتی ہے, تو جو معاشرے کے جو سردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں مانتے, کیونکہ ان کے مفادات پر زد پڑتی ہے. اور وہ طبقہ جو پہلے سے ہی کوئی معاشرے میں, جس کی بہت زیادہ عزت یا ویلیو نہیں ہوتی, یا جن کو بڑے بڑے عہدے نہیں حاصل ہوتے, چونکہ ان کو ان کے پاس کچھ ایسی چیز ہوتی نہیں جس کا چھن جانے کا انہیں خوف ہو, لہٰذا وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں, حق کو پہچان لیتے ہیں. اور جو بڑے بڑے سرداران ہوتے ہیں, چونکہ ان کو تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں, تو ان کو اپنی چودراہٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے, ان کی بڑائی ختم ہو جائے گی, اس بنا پر وہ نہیں مانتے. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ. چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی, اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے, حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے, اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے, تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے. پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی, افقن قدیم کی بات کی گئی تھی وہاں پر, اس کا ترجمہ ابھی ہم نے دیکھا کہ چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی, اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے. انہیں قرآن کو انہوں نے پرانا جھوٹ, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اساطیر الاولین ان لوگوں نے کہا تھا, یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. دراصل یہ لوگ اس قدر تکبر میں مبتلا تھے کہ وہ لوگ اپنی ذات ہی کے حصار میں قید تھے بس. یعنی جو بھی تکبر والا انسان ہوتا ہے نا, وہ یقین جانے صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے, اسے آس پاس کی کوئی فکر کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو وہ دراصل اپنی ذات ہی کو حق کا معیار سمجھے ہوئے تھے, اور قرآن کو اس لیے وہ نہیں ماننا چاہتے تھے کیونکہ قرآن ان کے وہ سارے جھوٹے لبادے اتار کر رکھنے کا حکم دیتا ہے. اور پرانا انہوں نے اس لیے کہا کہ جو پہلے انبیاء کرام کی جو تعلیم تھی وہ سب یہی تھی. پرانا سچ کہنے کی بجائے آپ دیکھیں انہوں نے پرانا جھوٹ کہا اس کو, کیونکہ اگر وہ اس کو پرانا سچ کہہ دیتے تو پھر تو قرآن کو سچ ماننا پڑتا ان کو, کیونکہ جو پہلے انبیاء جو تعلیم لے کر آئے تھے وہ بھی تو سیم یہی تعلیم تھی. جو بھی انبیاء کرام تعلیم لے کر آئے اس میں یہی بات تو تھی نا موجود کہ ایک اللہ کو مانو, اسی کی عبادت کرو, اسی کی پرستش کرو اور اسی کے آگے جھکو, اسی کی بندگی بجا لاؤ, رسولوں کو مانو, اچھی باتوں کو مانو جو حکم دیا گیا کتاب میں. تو اگر وہ اس کو پرانا سچ کہتے تو ان کی پھر یہ بات جھوٹی پڑ جاتی اور ان کو خود قرآن کو ماننا پڑتا. لہٰذا انہوں نے افکن قدیم کہا, جھوٹا پرانا جھوٹ سوری. تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ ان کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ اس کو پرانا سچ کہتے, کیونکہ اگر وہ اس کو پرانا سچ مان لیتے تو پھر ان کو قرآن پر ایمان لانا ضروری ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہی پھر بات ساتھ میں بتائی ہے کہ اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا اور ان کے اوپر جو کتاب نازل کی یعنی تورات, وہ بھی دراصل امام یعنی ایک طرح سے لیڈ کرنے والی کتاب تھی اور رحمت تھی. تو تورات کی جو اصولی تعلیم تھی وہ بھی سیم قرآن ہی کی طرح تھی. اور جتنے بھی انبیاء کرام آتے رہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بھی انبیاء آئے وہ سب اسی تورات سے رہنمائی حاصل کرتے رہے, اور پھر جو بعد میں آنے والی نسلیں تھیں وہ اسی کتاب سے ہدایت کی تعلیم حاصل کرتی رہیں. اور چونکہ کتاب کی جو تعلیم ہوتی ہے اور کتاب کو ماننا دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے, کیونکہ جو بھی کتاب کو مانے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوگی. تو یہ جو قرآن ہے یہ دراصل تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے, اور تورات کی اگر تعلیمات آپ دیکھیں گے تو وہ قرآن کی تصدیق کرے گی. تو دونوں کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں, اور دونوں کتابوں میں دراصل یہی بات بتائی گئی کہ جو معاشرے کے ہٹ دھرم اور تکبر کرنے والے لوگ ہیں وہ کبھی نہیں مانیں گے اس قرآن کو, اور جو نیک لوگ اس کو مان لیں گے ان کے لیے پھر جنت کی خوشخبری ہے. کیونکہ یہاں پر کیا ہے, یہ لسان عربی میں ہے تاکہ ڈرائے لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا, اور بشرا خوشخبری ہے محسنین کے لیے جن لوگوں نے نیک عمل کیے. تو یہ کتاب ہمیشہ محسنین کے لیے خوشخبری ثابت ہوئی. پہلے کی جو کتابیں تھیں تورات اور انجیل وہ بھی یہی تھیں, اور تورات اور قرآن تو دیکھا جائے تو بالکل ان کی تعلیمات ایک ہی جیسی تھیں, اور قرآن کی تعلیمات سیم تورات کی جیسی ہیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. یقینا جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے, ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں. اللہم ربنا جعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے. تو اب یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس کتاب کو اپنے لیے رہنما بنایا, اس کتاب سے ہدایت حاصل کی, اس کتاب ہی کی پیروی کرتے رہے اور اس کتاب پر عمل کر کے جنہوں نے دکھایا, جن کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی جو صاحب قرآن تھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے, تو دراصل پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے, ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہوگا. یعنی اللہ کو اپنا رب بنانا, اور رب بنانے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی انسان ایمان اس کے دل میں جب جاگزی ہوتا ہے تو وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. وہ انسان ایمان لانے والا انسان بے فکری کی زندگی گزار ہی نہیں سکتا. جس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا پھر وہ اس کے لیے ہر چیز حق ہو جاتی ہے. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جنت حق ہے, نار حق ہے, نبی برحق ہے, آخرت کا آنا برحق ہے. اس کو یقین ہو جاتا ہے بالکل, پھر وہ اپنی زندگی بہت ہی کانشیسلی گزارتا ہے, محتاط انداز میں گزارتا ہے, وہ آزادانہ زندگی نہیں گزارتا. تو جب وہ اللہ کا اقرار کرتا ہے, جب وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے, اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اور ایمان اس کے دل میں جاگزی ہوتا ہے, جب اس کے اوپر استقامت دکھاتا ہے, ڈٹے رہتا ہے, جمے رہتا ہے, ہلتا جلتا نہیں ہے، ڈامڈول نہیں ہوتا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے نہ دنیا میں کوئی خوف ہے اور نہ آخرت میں ان کے لیے کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس کے اوپر یعنی ایمان پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اس کے اوپر استقامت، آپ دیکھیں کہ یہ صحبت صالح سے بھی آ سکتی ہے، یعنی ایسے لوگوں کی، نیک لوگوں کی کمپنی۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد ڈاواڈول نہ ہو، اس کے دل میں کبھی کوئی شک و شبہات نہ آئے، تو پھر ایسے نیک لوگوں کی کمپنی اختیار کرے، یا پھر صحابہ کرام کی سیرت پڑھے، جس کی بنا پر اس کا ایمان مزید مضبوط ہو سکتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جب ہم صحابہ کرام کی قربانیاں دیکھتے ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کیسے ان کی زندگیاں تھیں، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو بدلا، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا، وہ کیا تھے اور کیا بن گئے، کیا ہو گئے، سبحان اللہ۔ تو ایسے لوگوں کی طرف ہمیں اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنت کے ساتھی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے، یہ جزا ہے، کس کا؟ بوجہ اس کے جو وہ تھے کرتے تھے عمل، جو وہ عمل کرتے رہے۔ تو ایمان انسان کو بدل دیتا ہے، ایمان کی وجہ سے انسان کا عمل بدل جاتا ہے، ایمان کی وجہ سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، ایمان انسان کو ایک نیا انسان بنا دیتا ہے۔ وہ کل کیا تھا وہ یہ نہیں سوچتا، وہ آج کیا ہے ایمان کی وجہ سے وہ یہ دیکھتا ہے، اور آگے اسے کیا کرنا ہے اس پر نظر رکھتا ہے۔ ایمان جتنا پختہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا انسان کے عمل میں تبدیلی آتی چلی جائے گی۔ ایمان انسان کو متحرک کر دیتا ہے، ایمان ایک اتنی بیش بہا قیمتی دولت اور سرمایہ ہے کہ اس کا کوئی نعمل بدل نہیں، کوئی نہیں۔ اور یہی ایمان ہوگا جو انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا، یہ ماسٹر کی ہے سمجھے جنت میں جانے کے لیے، ایمان۔ کیونکہ ایمان ہوگا تو ہی عمل صالح قبول ہوگا، ورنہ ہم سب جانتے ہیں بہت سارے لوگ دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے بہت سارے ہم سے بھی بہتر عمل صالح کیے، اپنی زندگی لگا دی انہوں نے۔ مدر ٹیریسا کو آپ دیکھ لیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، نیلسن منڈیلا ہے، کئی لوگ گزرے جنہوں نے اپنی قوم کی فلاح اور بہبود کے لیے یا معاشرے کے دبے ہوئے طبقے کے لیے بہت کچھ کام کیا، بہت نیکیاں کی، بہت قربانیاں دی، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے پاس وہ جنت میں جانے کے لیے وہ ماسٹر کی نہیں ہے، ایمان، ایمان کی دولت۔ اور ہمارے سے کتنا ایزی لیتے ہیں نا ایمان کو، سب سے پریشیس پرل جس کو ہم کہیں گے ڈائمنڈ، اس سے بھی بڑھ کر، کہ ایسے ہزاروں لاکھوں ڈائمنڈز اور پرلز اس پر قربان کیے جا سکتے ہیں صرف ایمان کے لیے، کیونکہ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، یہ ایمان ہی انسان کو جہنم سے بچائے گا۔ لہذا ہم اپنے ایمان کی فکر کریں اور اس پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں، ہمارا ایمان کبھی ڈاواڈول نہ ہو اور کبھی متزلزل نہ ہو، بلکہ ہم اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں، جمے رہیں، کیونکہ ایمان جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی ہمارا عمل بھی بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے مزید مالا مال کرے اور ہمیں اس پر استقامت دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون